پیر 27 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ ہیومن رائٹس واچ نے نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام پر حقوق انسانی کی شدید خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے، مگر نائجیریا سے استدلال آیا۔
بوکو حرام کی ایسے کہ لوگوں کے اندر ڈر و خوف ہے اور جو کافی حد تک بڑھ گیا تھا، لیکن ادھر کی گورنمنٹ نے بہت کنٹرول کیا ہے۔
تفصیل بوکو حرام عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام 2009 سے لے کر اب تک 500 سے زیادہ خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کر چکی ہے۔ تابندہ کوکب۔
تنظیم نے نائجیریا کے حکام پر سنگین ناکامیوں کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ نائجیریائی پولیس شدت پسندوں کی قید سے فرار ہونے والی لڑکیوں کے بیانات قلم بند کرنے اور جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو مناسب دیکھ بھال فراہم کرنے میں کم دلچسپی لیتی ہے۔ نائجیریا کی حکومت نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس کا بوکو حرام کے ساتھ فائر بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت مغوی لڑکیوں کو رہا کیا جائے گا۔ بوکو حرام نے اب تک اس معاہدے کی تصدیق نہیں کی اور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
شمالی افغانستان میں پولیس کہتی ہے کہ مسلح جنگجوؤں نے عدالت کے احاطے میں فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ قندوز میں ہلاک ہونے والے ان افراد میں 6 عدالتی عملے کے ارکان جبکہ ایک پولیس اہلکار بتایا جاتا ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ادھر افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں پولیس اور جنگجوؤں کے درمیان لڑائی دوسرے دن بھی جاری رہی۔ وہاں حکام کے مطابق حملہ آوروں نے کم سے کم 17 پولیس والوں کو اغوا کر لیا ہے، جبکہ 4 پولیس افسران گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان میں دو مختلف فضائی کارروائیوں میں 33 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ آزاد ذرائع سے فوج کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کے مطابق سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے سے 9 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
کل عدم تنظیم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ ادھر خیبر ایجنسی میں آج نامعلوم افراد نے ایک سرکاری اسکول کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ لڑکیوں کا یہ اسکول اکا خیل کے علاقے میں واقع ہے، جہاں ان دنوں خیبر ون کے نام سے فوجی آپریشن جاری ہے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کے مطابق 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں، جنہیں گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ ریاض سہیل۔
ایس ایس پی سٹی شیراز کلہوڑوں نے بی بی سی کو بتایا کہ موجکو تھانے کی حدود میں عبداللہ گوڑ کے قریب ویران علاقے سے یہ لاشیں ملی ہیں۔ ان کے مطابق جس جگہ سے لاشیں ملی ہیں اس کے 3 کلومیٹر کے آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ تینوں مقتولین کو اغوا کر لایا گیا اور بعد میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 3 میں سے 2 کی جیب سے نجیب اللہ محسود اور عبد الرحمان مری کے نام سے پرچیاں نکلی ہیں۔
شام کے انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ شامی حکومت کے جنگی طیاروں نے پچھلے ہفتے کے دوران ملک بھر میں 600 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی نگراں شامی تنظیم کہتی ہے کہ ان فضائی حملوں میں شہری علاقوں میں بیرل بم بھی پھینکے گئے ہیں۔ تنظیم کہتی ہے کہ صرف پچھلے ہفتے کے دوران شامی حکومت کی فورسز کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 180 تک پہنچی ہے، جن میں 60 بچے بھی شامل ہیں۔ عراقی حکام نے کہا ہے کہ بغداد کے جنوبی علاقے میں ایک خودکش حملے میں حکومت کے حامی 24 شیعہ ملیشیا اہلکار مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی شیعہ ملیشیا کی چوکی سے ٹکرا دی، جس میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ پچھلے ہفتے کے اختتام پر حکومت کی فورسز نے شیعہ جنگجوؤں کی مدد سے جرف السخر نامی قصبے کا کنٹرول شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے واپس حاصل کیا تھا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک حکم نامے کے ذریعے فوج کو پولیس کے ساتھ مل کر اہم عوامی عمارتوں کی حفاظت کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ میں صدارتی ترجمان کو یہ کہتے بتایا گیا ہے کہ نئے قانون کا مقصد بجلی گھروں، گیس پائپ لائنوں اور تیل کی پائپ لائنوں جیسی اہم تنصیبات کا تحفظ ہے، مگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس حکم میں یونیورسٹیوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس حکم کے بعد فوج پھر سے سڑکوں پر پہرا دیتی نظر آئے اور فوجی حکام عام شہریوں پر مقدمے چلا رہے ہوں۔ بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں حکام کہتے ہیں کہ خاتون کو اس کے رشتہ داروں نے جادو ٹونا کرنے کے شبہ میں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس خاتون کو اس کے ایک رشتے دار نکھل پٹیل نے برہنہ کر کے گھنٹوں تک مارا پیٹا، جس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئی۔ نکھل پٹیل کا الزام ہے کہ مقتولہ جادو ٹونے کے ذریعے اس کے بیٹے کو بیمار کر رہی تھی۔ پولیس نے 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت میں جادو ٹونے کے الزام میں خواتین پر حملوں کے واقعات عام ہیں۔ ان میں سے کئی واقعات کا سبب خوف اور وہم ہوتا ہے، جبکہ بیشتر واقعات کے پیچھے ذاتی دشمنی یا کسی کمزور خاتون کی جائیداد ہتھیانے کی خواہش کار فرما ہوتی ہے۔
جنوبی کوریا میں استغاثہ کے حکام نے 6 ماہ پہلے حادثے کا شکار ہونے والی مسافر کشتی کے کپتان کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حادثے میں 300 سے زیادہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر اسکول میں پڑھنے والے بچے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچستان کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے عمران خان کے متعلق، اور ان کا ایک جملہ کوٹ ہوا ہے کہ نئے پاکستان کے لیے تھوڑا پاگل پن ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات بی بی سی اردو سروس کے ٹی وی پروگرام سربین کے انٹرویو میں کہی ہے، لیکن اگر آپ اس کا احوال پڑھنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے bbcurdu.com پر آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ریڈیو کے سربین کا بڑا موضوع ہاتھ کے ہاتھ۔ حقوق انسانی کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق حکومت کی جانب سے 6 ماہ پہلے اغوا کی جانے والی 200 لڑکیوں یا طالبات کی بازیابی کے لیے اختیار کیے جانے والا طریقہ کار بری طرح ناکام ہوا ہے۔ نائجیریا کی حکومت کے بوکو حرام سے جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے بعد بھی شمال مشرق کے علاوہ 30 بچوں اور درجنوں مزید خواتین کے اغوا کے واقعات وہاں سے سامنے آئے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
ہیومن رائٹس واچ کی ترجمان ماؤسی گون کے مطابق سال 2009 سے اب تک بوکو حرام نے سینکڑوں خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا ہے۔ گزشتہ برس کے وسط یعنی اپریل مئی سے حملوں اور اغوا کے واقعات میں تیزی آنا شروع ہوئی، خصوصاً باما سے شروع ہونے والے اجتماعی اغوا کے بعد، اور اب تک بوکو حرام گروپ تقریباً 500 لڑکیاں اور خواتین کو اغوا کر چکا ہے، اور جب وہ ان کے کیمپ میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں انہیں ہر قسم کے ناروا سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
ہیومن رائٹس واچ کی شائع کردہ رپورٹ میں بوکو حرام کی قید سے فرار ہونے والی لڑکیوں کی جانب سے بتائی گئی تفصیلات بھی درج ہیں۔ ادارے نے نائجیریا کے حکام اور پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ تحقیقات کے سلسلے میں ان خواتین کی شہادتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ ادارے نے جسمانی بدسلوکی اور نفسیاتی صدمے کا شکار ان خواتین کی نامناسب دیکھ بھال پر بھی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہی فرار ہونے والی لڑکیوں میں سے چند ایک سے جب بی بی سی نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اغوا اور اس کے بعد کے حالات ابھی بھی انہیں خواب میں ڈراتے ہیں۔ اپنی اغوا کی روداد بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
ہم نے بیٹھ کر انتظار کیا، پھر ہم نے انہیں ہاسٹل میں داخل ہوتے سنا،
پھر وہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور ہوائی فائرنگ کی۔ وہ بولے کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے مار دیا جائے گا۔
انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم سکول صرف عصمت فروشی کے لیے آتی ہیں، بوکو کا مطلب ہے کہ مغربی تعلیم حرام ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس کسی کے پاس سکارف یا جوتے نہیں وہ لے لے۔ پھر ہم ایک گھنٹہ چلتے رہے، وہ ہم سے مستقل کہتے رہے کہ خیال رہے تم اپنے سکارف پہن لو، خیال رہے کہ تم اپنے سکارف پہن لو۔ ہم نے اگر کسی کو سکارف کے بغیر دیکھا یا کسی نے باہر کودنے کی کوشش کی تو اس کو مار دیا جائے گا۔
30 بچوں کا اغوا وہ دوسرا واقعہ ہے جو حکومت کی جانب سے شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے بعد پیش آیا۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعرات کو شمال مشرقی ریاست اداماوا میں مقامی رہائشیوں کے مطابق مشتبہ اکثریت پسندوں نے 2 دیہات سے درجنوں مزید لڑکیاں اور خواتین کو اغوا کر لیا تھا۔ نائجیریا کی عوام بھی اغوا کے ان واقعات پر فکر مند ہیں۔ لگاس کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔
They should do more. انہیں مزید کچھ کرنا چاہیے. بالکل, انہیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. ہم ان کی بحالی چاہتے ہیں, ہم ان کی واپسی چاہتے ہیں, ہم انہیں دوبارہ اپنے معاشرے کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں.
نائجیریا کی حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے بوکو حرام کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ کیا ہے. حکومت پر امید ہے کہ مذاکرات کے پس منظر اور جنگ بندی کا اعلان کے بعد بوکو حرام اپریل میں اغوا کی گئی 200 سے زیادہ لڑکیوں کو رہا کر دے گا. تاہم بوکو حرام نے ابھی تک حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی تصدیق نہیں کی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. بوکو حرام کی نائجیریا میں حیثیت, مقام, تشخص, اہمیت, یہ سب کیا ہے؟ اس سے تنگ آنے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں میں نے کانو شہر میں رہنے والے پاکستانی تاجر اور مبصر عبید الرحمان سے بات کی. پوچھا کہ بوکو حرام کے سبب نائجیریا میں عام زندگی کس قدر متاثر ہوئی ہے.
بوکو حرام کی ایسے کہ لوگوں کے اندر ڈر و خوف ہے اور جو کافی حد تک بڑھ گیا تھا, لیکن ادھر کی گورنمنٹ نے بہت کنٹرول کیا ہے. اب مطلب شروع میں دو سال پہلے کا بتاؤں تو اس وقت بہت لوگ ڈرتے ہوئے نکلتے تھے, اور لیکن اب جو گورنمنٹ نے اس کے سے کنٹرول کیا ہے تو لوگوں میں تھوڑا سا کانفیڈینس واپس آیا ہے, اعتماد آیا ہے. لیکن کاروبار ابھی تک اپنی جگہ پہ نہیں آ سکا پورا کاروبار. یہ کانو جو ہے نائجیریا کا تیسرا بڑا سٹی ہے تو, اور یہ نارتھ کا سینٹر ہے بزنس کا. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ سارے جو نیبرنگ کنٹریز سے لوگ تھے, نائجر سے, چاڈ سے, تو ادھر بزنس کرنے آتے تھے لوگ مال, لیکن اب کوئی بھی نہیں آ رہا. تو ادھر جو لوکل لوگ ہیں معاشی طور پہ وہ بہت ڈسٹرب ہیں اس وجہ سے. لیکن گورنمنٹ نے کافی کنٹرول کیا ہے. لیکن یہ لوگ اصل میں ہیں مڈوگوری سائڈ پہ یا برنو اسٹیٹ, آدماوا اس طرف ہیں, یہ جو کہ باؤنڈریز رکھتی ہے اپنے چارٹ کے ساتھ اور کیمرون کے ساتھ. لیکن کانو کے اندر یہ انٹر ہو رہے تھے تو کانو میں کنٹرول ہو گیا الحمدللہ.
تو یہ لوگ ادھر ہوتے ہیں, یہ عبید الرحمان صاحب, یہ لوگ بودوباش سے اپنی وضاقت سے لگتے قسم کے ہیں, سر پہ ڈھاٹا ہوتا ہے.
یہ وہی آپ سمجھ لیں ٹیپیکل طالبان ہیں. تو جب سے آپ طالبان سمجھ لیں, لیکن یہ لوگ جو ہے نا اصل میں سب سے جو بری بات ہے, لوگ ان سے زیادہ ادھر لوکل آدمی ان سے بہت فائدہ ہے, ان کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جنرل پبلک کو, جو عام لوگ ہیں جو گاؤں کے اندر لوگوں کو مارتے ہیں.
چلے, لوکل لوگ ان سے خوش نہیں ہے. لیکن عبید الرحمان صاحب, ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی وقت اس قسم کی تنظیموں میں اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ کھانے کو ملتا ہے, پینے کو ملتا ہے, رہنے سہنے کو ملتا ہے, اس لیے کہ چلو یار ان کا ساتھ دو, وہ کام کرو. یہ فورس کیسے بن رہے ہیں؟ غربت ہے, دھندا کچھ نہیں.
بتاتا ہوں,
جی جی,
وہ بڑی عجیب سی ایک بات ہے, مطلب بتانے والی میں کیا کہوں, اللہ معاف کر دے ہم لوگ کو. ان لوگوں نے اصل میں شادی کو ادھر مذاق بنایا ہوا ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے نا چار شادیاں, مطلب آپ نے چار شادیاں کی اور آپ نے جو پہلی والی اس کو طلاق دے دی, اور جو پھر اپنا پورا کرنے کے لیے کوٹا کرنے کے لیے نئی لے کر آ گئے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اتنے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا بچوں کے نام کیا ہے. تو ظاہر ہے جب کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں, بچے روڈوں پہ نکل جاتے ہیں. یہ لوگ الماجرین کہلاتے ہیں, پھر وہ بچوں کو یہ لوگ کہتے ہیں الماجرین. الماجرین مینس اسٹوڈینٹ. تو وہ اسٹوڈینٹ طالبان کے طور پر کہے جاتے ہیں, لیکن پھر وہ گھروں پہ جا کے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں یا مسجدوں میں, یا ہمارے یہاں تو مدرسوں کا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ پیسے جا کے دیتے ہیں. یہاں کا مولوی جو ہے نا بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ پھنکی لے کر آؤ, تو یہ جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں لوگوں سے, پھر شام کو مدرسہ کرتے ہیں. یہ وہی بچے ہیں سارے جو کہ الحاجیوں کے بڑے بڑے اور لوگوں کے بچے ہیں, مطلب جائز بچے ہیں. بیویوں کو چھوڑ دیا, وہ کہاں سے کھلائے ان کو. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے اب ان لوگوں نے, بوکو حرام والوں نے ان کو یوز کیا ہے. وہ بچے ظاہر ہے آج سے تو نہیں, بڑے بھی ان میں بڑے بھی ہو گئے, تو ان کو اب وہ کھانے پینے کو بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کیا ہے. موسٹلی اگر آپ کو اس میں ایج نظر آئے گی تو وہ آپ کو 15 سال 16 سال, بٹ ٹین ایجر زیادہ ہیں آپ کو بوکو حرام میں.
تو اندازاً کتنی آبادی یا اس کا کتنا فیصد ہے جو براہ راست ان کے چنگل میں ہے یا ان کی زد میں؟
دیکھیے اس کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کافی لوکل ایریاز اور ولیجز گاؤں کو اپنے انڈر میں کر لیا ہے. جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو پورے کے پورے ولیجز کو یہ لوگ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. جس کی وجہ سے ادھر کے جو لوگ لوکل لوگ ہیں وہ ان سے کافی نالا ہیں, مطلب ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص طبقہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا الماجین ٹائپ کے جو لڑکے ہیں اسٹوڈینٹ جن کو آپ کہیں گے, تو ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں.
ایک ذرا سا موازنہ کیجئے, آپ کا تعلق پاکستان سے ہے, پاکستان میں بھی شدت پسندی ہے, مذہب کے نام پر قتل و غارت گری وہاں پر بھی ہے, آپ نے نائجیریا میں بھی ایسے حالات دیکھے؟ مطلب پوچھنا میں چاہ رہا ہوں فرق کیا ہے ان دونوں ملکوں کے حالات میں, ذرا موازنہ کریں.
آلموسٹ سیم ہے لیکن اصل بات میں دیکھیں پاکستانی ہونے کے باوجود یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کر سکی, لیکن نائجیرین گورنمنٹ نے ان کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کیا ہے, ان کے ساتھ بالکل رعایت نہیں بخشی, ان کو گھیر گھیر کے ان کو پکڑا ہے. اب کیا مجھے نہیں پتا سکتا, طالبان بہت اسٹرانگ ہوں گے ان سے ہو نہیں پا رہے, یا یہ بےچارے جو ابھی معصوم ہیں اتنے اسٹرانگ نہیں کہ یہ نہیں ہو پا رہے, یا ان کی گورنمنٹ سنسیئر ہے انہوں نے کر لیا, یا ہماری گورنمنٹ خود انوالو ہوگی, ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا کچھ بارے میں, لیکن میرے تجزیہ ہے اس طرح ہو سکتا ہے.
یہ تھے نائجیریا کے شمالی شہر کانو میں رہنے والے پاکستانی تاجر و مبصر عبید الرحمان. اسی سلسلے میں آپ سے ذرا دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بی بی سی ہوسا سروس کے علیو ٹانکو سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ بوکو حرام کو کیسے دیکھتے ہیں وہ, کیا یہ صرف کچھ جرائم پیشہ اور موقع پرست لوگوں کا گروہ ہے, یا یہ ایک نظریاتی گروہ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے لڑ رہا ہے؟
Well, it's a combination of both. It all started like an ideological thing because the late leader of both.
یہ دونوں کا مجموعہ ہے. یہ شروع تو ایک نظریاتی تحریک کے طور پر ہوئی تھی. بوکو حرام کے مقتول رہنما محمد یوسف نے نوجوان مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مذہب کی طرف آئیں, قرآن سیکھیں اور اسلام کا علم حاصل کریں. لیکن ان کی ہلاکت کے بعد جب بوکو حرام کے نئے رہنما ابوبکر شیخاؤ سامنے آئے تو انہوں نے نئی حکمت عملی اپنائی. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. انہوں نے اغوا برائے تاوان کا سلسلہ شروع کیا. یہ اس تحریک کا مجرمانہ پہلو ہے. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوکو حرام دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ان میں بہت سارے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو لڑکیوں کو اغوا کر رہے ہیں, لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں, گھروں کو جلا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں.
Along the line, they claim to be going in accordance with the teachings of Islam.
اچھا, ریاست اتنی بے اثر کیوں نظر آتی ہے؟ کیا مسئلہ صلاحیتوں کا ہے, ریسورسز کا ہے, یا پھر ایک سیاسی ارادے کی کمی ہے؟
I see it more of a political will because Nigeria is a very rich country. 2 million.
میں اسے سیاسی عزم کی کمی کے طور پر دیکھتا ہوں, کیونکہ نائجیریا ایک امیر ملک ہے جو ایک دن میں 2 ملین بیرل تیل پیدا کرتا ہے, لہذا آپ وسائل کی کمی کی بات نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ فوجی طاقت کی بات کریں تو نائجیریا کی فوج افریقہ کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے, جس نے لائبیریا, سیرا لیون, سوڈان اور دوسرے ممالک میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کیا ہے. لہذا آپ وسائل کی کمی کا بہانہ نہیں بنا سکتے. مسئلہ سیاسی عزم کا ہے. ابتدا میں حکومت نے سوچا کہ یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس سے ملک کو اور اس خطے کو کوئی خطرہ نہیں, اس لیے حکومت نے مناسب کوششیں نہیں کی. اب یہ تنظیم مضبوط ہو گئی ہے اور حکومت کے لیے صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے.
کیا بوکو حرام کو کسی حد تک مقامی آبادی کی حمایت بھی حاصل ہے؟
یہ جہاں پر بھی ہیں انہیں بمشکل ہی کوئی حمایت حاصل ہے, لیکن لوگ ان سے ڈرتے ہیں. یہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کرتے ہیں. یہ نوجوان لڑکوں کو اغوا کرتے ہیں, انہیں جنگلوں میں لے جا کر ٹریننگ دیتے ہیں, مسلح کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ نائجیریا میں بہت غربت ہے, خاص طور پر شمال مشرقی علاقوں میں. تو بوکو حرام کی نائجیرین لوگوں میں کوئی حمایت موجود نہیں ہے, لیکن اس تنظیم نے حکومت کی نااہلی کو استعمال کیا ہے. حکومت لوگوں کو نوکریاں اور زندگی کی سہولیات فراہم نہیں کر سکی ہے, اور اسی کو بوکو حرام نے استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ حکومت لوگوں کا تحفظ کرنے میں بھی ناکام دکھائی دیتی ہے.
یہ تھے بی بی سی ہاؤس سروس کے علی اوٹانکو, اور ان سے قبل آپ نے نائجیریا کے شمالی شہر کانو سے عبید الرحمان کو بھی سنا. ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد کیا خیال ہے آپ کا, بوکو حرام خود ایک مکمل تنظیم ہے یا دیگر تنظیموں کا ذیلی حصہ؟ کیا مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے سامنے آنے والی لیکن ایک ہی نظریہ اور ایک ہی طریقہ کار رکھنے والی تنظیموں کا پھیلاؤ ہے یہ یا بات کچھ اور ہے؟ اس پر میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی. پوچھا کہ بوکو حرام کیا واقعی ایک بڑا خطرہ ہے یا نام نہاد اسلامو فوبیا مہم کی وجہ سے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے, بوکو حرام سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے جو نائجیریا کا جو نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ہے, جو نارتھ میں مسلمان ہیں اور ساؤتھ میں جو افریقنسٹ ہے, اور نارتھ میں کئی بار اس طرح سے جہادی اسٹیٹ ہسٹری میں پہلے بھی پیدا کیے گئے ہیں, تو اس طرح سے یوں کہیے کہ بیک گراؤنڈ تو بہت ہے, لیکن یہ یوں کہیے کہ جو دنیا میں سلفی موومنٹس جو وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسا کہ پاکستان میں طالبان ہیں اور عراق میں آئسس ہے, افریقہ میں وہ ایک بوکو حرام ہے. بوکو حرام اور نہ صرف وہ شریعہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ اٹینشن گرابنگ والی ٹیکٹکس ہیں. وہ عورتوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, خواتین کو وہ کڈنیپ کر رہے ہیں, کرسچن خواتین کو, تو وہ ڈیلیبریٹ پروکیشن ہے. اگر وہ تھوڑے بہت وائلنس یوز کرتے یا کسی کے اوپر وہاں پہ چادر پہننا یا برقع پہننا کمپلسری اگر وہ کروا دیتے تو وہ اتنا اٹینشن نہیں گراب کرتا جس طرح سے یہ. تو یہ انٹرنیشنل اٹینشن اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات پہ زیادہ میڈیا میں اٹینشن نہیں دیا جا رہا ہے. یہ جو گروپس ہیں یہ کڈنیپنگ بھی بہت کر رہے ہیں, اور کڈنیپنگ کے بیسس پہ وہ رینسم کلیم کر رہے ہیں. آئی سی ایس نے بھی کئی بار 20-25 million dollars تک ویسٹرنرز سے رینسمس لیے ہیں, اور بوکو حرام بھی رینسم کلیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ میکسیکو میں, سدرن امریکہ میں جو ڈرگ کارٹلز ہیں وہ بھی اس طرح سے رچ لوگوں کو کڈنیپ کر کے پیسے بناتے ہیں. تو یہ ایکسٹریمسٹ گروپ جو مسلم دنیا میں ہیں, اسلام کو جو ابیوز کر رہے ہیں, وہ اس ڈرگ کارٹلز اور اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گروپ کے مختلف نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ کرسچن گروپس کرسچینٹی کا استعمال نہیں کرتے, اپنے مذہب کو بدنام نہیں کرتے, ہمارے لوگ اپنے مذہب کو بدنام کرتے.
تو ڈاکٹر مقتدر, ان شدت پسند گروہوں کی مقامی طور پر اس معاملے میں نائجیریا کے پسماندہ شمالی علاقوں میں کچھ حمایت ہے, کیا اس کی وجہ آپ صرف غربت اور جہالت سمجھتے ہیں یا وجہ کچھ اور ہے؟
جی نہیں, یہ غربت اور جہالت میں اگر ہوتا تو انڈیا میں بھی بہت غربت ہے, سری لنکا میں بھی بہت غربت ہے, بنگلہ دیش میں بھی غربت ہے, اور اسلام بھی ہے, اور آپ کو اس طرح کے گروپس وہاں پہ نظر نہیں آتے. اس میں فرق دو چیزوں کا ہے. ایک تو ایک کہ ہسٹوریکل ٹینشنز ہیں بٹوین کرسچنز اور مسلمز نائجیریا میں. وہاں پہ نائجیریا میں ایسے کرسچنز گروپ بھی ہیں جو مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال پہلے وہاں پہ کوئی میڈ ڈاگ کرسچن یا بندہ تھا جو مسلمانوں کو کاٹ کے ان کے کلیجے وہ کھا رہا تھا, اس کو کافی اٹینشن ملا. تو اس طرح سے جو کرسچن مسلم کانفلکٹ ہیں وہ بہت پرانی ہیں اور انٹینس ہے, لیکن اس میں ایک نئی جو ڈیمینشن آ گئی ہے, یہ جو نیا ترجمہ جو اسلام کا پھیل رہا ہے جسے سلفی اسلام کہتے ہیں, جو خوارج آئیڈیالوجی سے مختلف نہیں ہے, اس کے وجہ سے مسلمانوں میں ایک قسم سے انٹالرنس آ گئی ہے.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان. پاکستان میں شمالی وزیرستان کی ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی پیش رفت جاری ہے اور بعض مقامات پر فضائی بمباری کی گئی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق دو علیحدہ مقامات پر بمباری میں 33 شدت پسند ہلاک ہوئے, جبکہ باجوڑ ایجنسی میں سڑک کے کنارے دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے 9 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
شمالی وزیرستان میں میر علی اور میر انشاہ کے بعد اب سیکیورٹی فورسز کے نشانے پر دتخل اور شوال کے علاقے ہیں, جہاں ذرائع کے مطابق شدت پسند روپوش ہیں. یہ علاقے ایک طرف افغانستان اور دوسری جانب جنوبی وزیرستان کی سرحد کے قریب واقع ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت چند ایک علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے, جبکہ دتہ خیل میں بعض مقامات پر جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے. آزاد ذرائع سے علاقے میں ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی واضح تفصیلات موصول نہیں ہو رہی. فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر نے ایک بیان آج جاری کیا ہے, جس میں 33 شدت پسندوں کی ہلاکت اور 9 ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. دتہ خیل میں جیٹ طیاروں کی بمباری سے 18, جبکہ ادھر غرلمئی میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کے حملے میں 15 شدت پسند مارے گئے ہیں. ادھر باجوڑ ایجنسی سے پولیٹیکل انتظامیہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور لیویز کے اہلکار
تحصیل چہارمنگ میں آج صبح حلال خیل کے مقام پر معمول کی گشت پر تھے کہ اس دوران سڑک کے کنارے دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ بارودی سرنگ کا بتایا گیا ہے جس میں 9 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ باجوڑ اور مہمند ایجنسی میں کچھ عرصے سے حالات انتہائی کشیدہ بتائے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے باجوڑ ایجنسی میں پاک افغان سرحد کی جانب سے مسلسل 2 روز تک حملے ہوتے رہے، جس میں 1 سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے حملے میں سرحد پار سے راکٹ داغے گئے تھے۔ اس طرح مہمند ایجنسی میں اس سال جون کے بعد سے اب تک تشدد کے 25 سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ چند روز پہلے کھلونا نما بم کے دھماکے میں ایک بچہ ہلاک ہو گیا تھا۔
پشاور سے یہ تھے عزیز اللہ خان۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کے ساتھ۔
آئی سی سی نے آج اپنی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے۔ یونس خان، جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگ میں سینچری سکور کی تھی، 4 درجے برتری کے بعد 7ویں پوزیشن پر آ گئے ہیں، جبکہ مصباح الحق 1 درجہ تنزلی کے ساتھ 11ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ دبئی ٹیسٹ میں شاندار بالنگ کارکردگی کے بعد ذوالفقار بابر 46 درجے برتری کے ساتھ 51ویں اور یاسر شاہ پہلی مرتبہ ٹیسٹ رینکنگ میں شامل ہونے کے ساتھ 62ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ اگر پاکستان آسٹریلیا کے خلاف کھیلے جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مزید 2 درجے برتری کے ساتھ 3ری پوزیشن پر آ جائے گا، جبکہ پاکستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ ہارنے کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ دبئی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف 221 رنز کی بڑی کامیابی کا سہرا مصباح الحق نے یونس خان کے سر باندھا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا،
ہی از اے لیجنڈ فار پاکستان، مطلب اس طرح کی پرفارمنسز دینا، اس طرح کا فوکس، اور وہ ینگسٹرز کے لیے ایک ٹرو رول ماڈل ہے۔ جتنے بھی بیٹسمین ہیں جو ابھی نئے آ رہے ہیں، جس قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جس قسم کا ڈسپلن ہے ان کا اپنی پروفیشنل لائف میں کرکٹ کے حوالے سے، آئی تھنک وہ ایزیلی ینگسٹرز کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور جو بھی فالو کرے گا اس کو وہ میرے خیال میں فیوچر میں اس طرح کی پاکستان کے لیے پرفارمنسز دے سکتا ہے۔
شیر بنگلہ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے زمبابوے کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ تاج الاسلام کو میچ میں 9 وکٹیں اور 34 رنز بنانے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز جنوبی افریقہ نے 3-0 سے جیت لی ہے۔ آج کھیلے جانے والا تیسرا اور آخری میچ بارش کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا۔ اور فٹ بال پریمیئر لیگ میں گزشتہ روز 3 میچ کھیلے گئے، جس میں ایورٹن نے بنلے اور نیو کاسل نے ٹوٹنہم کو شکست دی، جبکہ چیلسی اور مینچیسٹر یونائیٹڈ کے درمیان میچ 1-1 سے برابر رہا۔
کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی۔ پولیو کو دنیا سے ختم کرنے والا ادارہ پاکستان کے بارے میں ایک اپنی نئی رپورٹ میں کہتا ہے کہ حالات بہت اچھے نہیں۔ بڑی کڑی تنقید سامنے آئی ہے اور پاکستان کی طرف سے اس کا جواب بھی آیا ہے۔ سوال و جواب کے ساتھ عائشہ رضا ہارون، جو وزیر اعظم پاکستان کی انسداد پولیو پروگرام کی ترجمان ہیں، وہ آئیں گی، لیکن سربین کا نصف آیا۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ خبروں کی ذمہ داری ہے آج احمد رضا کی۔
ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام 2009 سے اب تک 500 سے زیادہ عورتوں اور لڑکیوں کو اغوا کر چکی ہے۔ شمالی افغانستان میں پولیس کہتی ہے کہ مسلح جنگجوؤں نے عدالت کے احاطے میں فائرنگ کر کے 7 افراد کو ہلاک کر دیا۔ افغانستان کے ہی شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں جنگجوؤں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر کے 4 پولیس افسران کو ہلاک اور 17 پولیس والوں کو اغوا کر لیا ہے۔ پاکستانی فوج کہتی ہے شمالی وزیرستان میں 2 مختلف فضائی کارروائیوں میں 33 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق شدت پسندوں نے لڑکیوں کے ایک اسکول کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا، اور بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں حکام کے مطابق ایک خاتون کو اس کے رشتہ داروں نے جادو ٹونا کرنے کے شبہ میں تشدد کر کے مار ڈالا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے احمد رضا سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پولیو کو دنیا سے ختم کرنے کے گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کی جانب سے آزاد نگراں پروگرام انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ پروگرام آئی ایم بی نے اپنی ایک نئی رپورٹ میں پاکستان میں انسداد پولیو کے پروگرام پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اب تک کی کوششوں کو ناکافی اور نائجیریا کی تقلید کرتے ہوئے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ماڈل کو کہ جو پاکستان میں جولائی میں اپنایا گیا اس کے بارے میں کہا کہ یہ جہالت کا بدترین نمونہ ہے۔ ظاہر ہے اس کڑی تنقید کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی انسداد پولیو کی ترجمان عائشہ رضا ہارون سے بات ناگزیر تھی، انہوں نے بات بھی کی۔ ان سے میں نے آئی ایم بی کی رپورٹ کے تناظر میں پوچھا کہ دنیا آپ کی کاوشوں سے اس قدر مایوس کیوں ہے؟
ورلڈ ان جنرل جو ہے وہ بہت زیادہ آئی تھنک اٹینشن پے کر رہی ہے، جو نمبر آف کیسز پاکستان میں بڑھتے ہوئے اس سال نظر آئے ہیں۔ آئی تھنک واٹ دے ہیو فیلڈ ٹو پے اٹینشن ٹو از دا فیکٹ کہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج پاکستان میں اتنا زیادہ کیسز نظر کیوں آ رہے ہیں، اور ہم نے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور میڈیا کے تھرو بھی سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے 80% کیسز جو ہیں وہ شورج زدہ علاقوں سے آئے ہیں اس سال۔ یہ وزیرستان سے آئے ہیں جہاں پر 2.5 سال سے پروگرام کی رسائی بالکل ناممکن تھی، اور ہمیں سب کو اس کی وجہ بھی پتا ہے کیونکہ وہاں پر انتہا پسندوں نے ویکسینیشن پر بین لگایا ہوا تھا۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر ایک بیماری کا علاج مہیا نہیں ہو رہا تو کیا وہ بیماری بڑھے گی یا وہ کم ہوئے گی؟
محترمہ عائشہ رضا ہارون صاحب، میں نے آپ کے استدلال کو بات کو بڑے دھیان سے سنا۔ کہا یہ جا رہا ہے اسی رپورٹ میں کہ خدشہ یہ ہے کہ شاید ساری دنیا سے پولیو ختم ہو جائے لیکن پاکستان واحد ملک رہ جائے گا جہاں پولیو کا وائرس زندہ رہے گا۔ کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ کیا چیز تھپڑ مارنے والی ہے، کیا منہ پر آنے والا ہے؟
جی بالکل، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے لوگ بہت زیادہ کنسرن ہیں اس سچویشن کے اوپر۔ ظاہر ہے جب ملک میں کسی بیماری کا بھی خاتمہ اتنا کلوز ہو جائے ٹو گلوبل ایریڈیکیشن، تو پھر جو ممالک رہ جاتے ہیں ان کے اوپر یقیناً پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے اوپر گلوبل کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑھتا ہوا پریشر فیل ہو رہا ہے، اور یہ آئی ایم بی رپورٹ اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہے اس پریشر کا۔
ٹھیک ہے، یہاں ایک اہم بات عائشہ رضا ہارون صاحبہ، اسی آئی ایم بی نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ نائجیریا میں پولیو پر قابو پانے والا ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا ماڈل پاکستان میں جولائی میں اپنایا گیا، مگر اس کے بارے میں دنیا کی رائے یہ ہے، یہ آئی ایم بی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں یہ منصوبہ بھی، میں لفظ کوٹ کر رہا ہوں، کہ جہالت کا بدترین نمونہ قرار دیا جائے۔ ایسا کیوں ہے؟
جی آئی تھنک ون ایز آئی سیڈ آئی ایم بی جو ہے ایک ریکمینڈنگ باڈی ہے، ہمیں بہتر پتا ہے ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان میں کیا ہیں، ہماری چیلنجز یہاں پر کیا ہیں۔ دے آر موسٹ ویلکم ٹو ریکمینڈ اینڈ وی ریسپیکٹ دیئر ریکمینڈیشن، لیکن آگے جو حکمت عملی ہمیں بہتر پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چیز کیسے کام کرنی ہے اور وہ کیسے بنائی جائے گی۔ ہر ملک میں پیکیولر چیلنجز ہوتے ہیں، پیکیولر سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، آپ کسی ملک کا ماڈل ایگزیکٹلی اپنے میں ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بھی ایمرجنسی آپریشن سینٹر فیڈرل لیول اور پروونشل لیول پر نوٹیفائی کر دیے ہیں، اور وہ لو ٹرانسمیشن سیزن جو آگے آ رہا ہے اس سے پہلے ہی انشاءاللہ فنکشنل ہو جائیں گے۔ اور آئی تھنک اگر یہ رپورٹ بلیم کرتی ہے حکومت کو، تو اتنا ہی بلیم یہاں پہ پارٹنر ایجنسیز جو سالوں سے اس ملک میں کام کر رہی ہیں، ڈبلیو ایچ او، ان کا بھی اتنا ہی رول ہے فار ناٹ انشورنگ اور لینگ انف ایمفسز on routine immunization in the country.
اب تک پاکستان امن عامہ کی صورتحال پولیو پر قابو نہ پانے کی وجہ قرار دیتا رہا, مگر میں اس کا کیا کروں کہ آئی ایم بی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جواز درست نہیں, اس کو مسترد کر دیتی ہے وہ رپورٹ. اب آپ کیا کریں گے؟
دیکھیے یہ رپورٹ جو ہے یہ تو ایک ریکمینڈیشن ہے,
ٹھیک ہے,
دس از جسٹ اے باڈی وچ ریکمینڈ. ہمیں تو اپنا کام کسی رپورٹ کی بنیاد پر نہیں کرنا کہ چونکہ رپورٹ آئی ہے تو ہم پولیو کو قابو میں پائیں. وی آر کنسرنڈ اباؤٹ پولیو ارسپیکٹو یہ رپورٹ آئے یا نہ آئے. ہم ملک میں اور تمام صوبائی حکومتیں ڈسپائٹ جو چیلنجز کا سامنا ہے ان کو, چاہے وہ وزیرستان کا بین ہے, ایکٹیو ملٹنسی ہے, ٹیموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, تھریٹن کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس پہ قابو پایا جائے. یہ کوئی آئی ایم بی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ آفٹر آل ہمارے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے. آج 220 بچے ہمارے ملک میں ایک مرض سے کرپل ہو گئے ہیں, فار لائف ڈسیبلٹی ان کو ہو گئی ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو اینڈ ناٹ پلیز سم ایکسٹرنل باڈی اوور ہیئر.
ہاتھ کے ہاتھ جواب کے ساتھ یہ تھیں وزیر اعظم پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کی ترجمان عائشہ رضا فاروق. یا میں آپ سے معذرت چاہوں گا, کم از کم تین مرتبہ, دو مرتبہ سوال کرتے ہوئے اور ایک مرتبہ تمہید میں بھی ان کے نام کے ساتھ ہارون گیا. عائشہ رضا کا پورا نام ہے عائشہ رضا فاروق, ہارون اس میں نہیں ہے, میری معذرت. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں علاج معالجے کی مناسب سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے زچہ اور بچہ نامی شرح اموات سب سے زیادہ ہیں. سرکاری حکام کہتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف 16% بچوں کو ویکسینیشن کی سہولت میسر ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی کی فراہمی کے لیے ہر سال یونیسیف کے تعاون سے دو مرتبہ مہم چلائی جاتی ہے. یہ مہم ایک ہفتے پر محیط ہوتی ہے. اس مہم کے آغاز پر آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیڈیز ہیلتھ ورکرز پروگرام بلوچستان کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نور قاضی کا کہنا تھا,
ماں اور بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. اس وقت پاکستان میں بچوں میں شرح اموات 1076 ہے, جبکہ ماؤں میں شرح اموات 276 لاکھ ہے. اور بدقسمتی سے بلوچستان میں ماؤں کی شرح اموات 786 لاکھ ہے اور بچوں کی شرح اموات 114 ہے.
بلوچستان میں بچوں کی شرح اموات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں صرف 16% بچوں کو ویکسینیشن کی سہولت دستیاب ہے. اس حوالے سے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کرنے والے ادارے ای پی آئی کے ڈاکٹر فاروق اعظم کا کہنا ہے
کہ یہ اگر ہم روٹین امیونائزیشن جو ہے, جو عام طور پر یہ ہمارے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اگر اس کی ہم ایوریج دیکھیں تو پنجاب میں اس وقت 65% جا رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں 52% ہے اور سندھ میں جو ہے وہ 29% ہے, جبکہ بلوچستان میں جو ہے 16% ہے, 16% ہے. سر
محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے تال فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی مہم بھی شروع نہیں کی جا سکی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال خسرے سے اب تک 1100 بچے متاثر ہوئے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی میں حکمران پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین کے مابین شدید تلخ کلامی ہوئی ہے. ایوان نارو اور شور و غل سے گونجا. گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کے بیان کے خلاف یوم سیاہ منایا تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ انہیں الطاف حسین سے یہ توقع نہ تھی کہ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. ریاض سہیل کی رپورٹ.
سندھ اسمبلی میں آج صوبائی وزیر بلدیات شرجیل انعام میمن نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح بلدیاتی نظام کو خراب کیا گیا ہے. اضافی بھرتیاں کی گئیں, کسی کی قابلیت سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں نہیں دیکھی گئیں.
ٹارگیٹڈ ایکشن کراچی میں شروع ہوا ہے تو ہمیں اسی واٹر بورڈ اور کے ایم سی سے ٹارگیٹ کلرز بھی ملے ہیں جو کہ اس کے امپلائیز ہیں. میں تمام امپلائیز کی بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ کرائٹیریا کیا رکھا گیا. آپ نے بہت پہلے کا آپریشن ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں, سنا ہوگا دہشت گرد فاروق دادا, وہ ایم ڈی واٹر بورڈ کا ڈرائیور تھا. ابھی بھی
صاحب, اگر فلور کے اوپر متحدہ کے ماورائے عدالت قتل کیے گئے ساتھیوں کا نام لیا جائے گا تو میں سارے نام لوں گا,
میں پھر اب چلے آیا تو مہینے والوں میں بھی لیتا ہوں میں بھی لیتا ہوں پوری بات میں لیتا ہوں یہ کیا شہید ساتھیوں کا سن رہے ہیں بتا رہا ہوں
شرجیل انعام میمن کی تقریر پر متحدہ قومی کے اراکین نے احتجاج کیا شرجیل انعام میمن کی تقریر پر متحدہ قومی کے اراکین نے احتجاج کیا اور ایوان نعروں سے گونج اٹھا شرجیل میمن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو جواب سننے کا بھی حوصلہ رکھیں ایم کیو ایم کے رکن خواجہ اظہار الحق کا کہنا تھا کہ سچ ان کے پاس بھی ہے
اگر نہیں ہاؤس چلانا چاہ رہے ہیں تو I'll just get out from here. Please sit down. Let me run the house the way it should be. Please, آپ لوگ بیٹھ جائیں
اذان کے وقفے اور اسپیکر آغا سراج درانی کی مداخلت کے بعد صورتحال قابو میں آئی لیکن دونوں جماعتوں کے اراکین میں جملے بازی کا سلسلہ جاری رہا واضح ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ میں مزید انتظامی یونٹس کا مطالبہ کر رہی ہے کراچی میں بلاول بھٹو کے جلسے کی تیاریوں کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وہ عرب سے آئے ہیں اب وہ سندھی ہیں مہاجر لفظ ان کے لیے گالی ہے متحدہ قومی موومنٹ نے خورشید شاہ کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور سندھ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور موقف اختیار کیا کہ قرآن میں بھی مہاجرین کا ذکر کیا گیا ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین سے شکوا کیا
کہ آپ سے ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ مذہب کو اپنی مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اگر آپ صوبے بنوانے چاہتے ہیں تو آپ اس کی بات کریں صوبے بنانے کی بات کریں اس کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے جب خورشید احمد شاہ صاحب نے وضاحت بھی کر دی تو اس کو مذہبی انتہا پسندی کا رنگ دینا لوگوں کے جذبات کو انگیخت کرنا یہ درست نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یا مہاجر صوبے کے لیے یا جو بھی نام اس کو دے اس کے لیے آپ آئینی قانونی جدوجہد نہیں کر سکتے آپ کا حق ہے یہ کرنا
اعتزاز احسن کے مطابق جب خورشید شاہ نے وضاحت بھی کر دی ہے اب اس معاملے کو مذہبی انتہا پسندی کا رنگ دینا درست نہیں
یہ تھی کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ پاکستان میں دو روزہ سرمایہ کاری کانفرنس منعقد ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان نے اس میں رہنمائی کے کچھ اصول بھی بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی
سرمایہ کاری بورڈ کے زیر اہتمام ہونے والی اس کانفرنس میں 250 غیر ملکی مندوبین سمیت 350 سرمایہ کار شریک ہیں کانفرنس کا مقصد ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے جس کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ یہ اس سال ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے اس دو روزہ کانفرنس کے دوران معیشت کے مختلف شعبوں کو مختلف سیشنز کے دوران سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پیر کے روز توانائی کے شعبے کے بارے میں تفصیلی بحث کی گئی اس شعبے کو حکومت کی جانب سے معیشت کے ایک ایسے شعبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مکمل طور پر تباہی کا نقشہ پیش کر رہا ہے پانی اور بجلی کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی مصدق ملک نے سرمایہ کاروں کے سامنے سلائیڈز کے ذریعے پاکستان کے توانائی کے شعبے کی تشویشناک صورت پیش کرنے کے بعد نقطہ رکھا کہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ اچھا موقع مل ہی نہیں سکتا
تو اس سے بڑی کیا اپرچونٹی کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں یہاں پہ 5000 میگا واٹ کا فرق ہے سپلائی اور ڈیمانڈ میں ہم آپ سے 5000 اگر آپ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم آپ سے 5000 میگا واٹ لینے کے لیے تیار ہیں ٹریمینڈس اپرچونٹی دیٹ کمز آؤٹ آف دس گیپ دیٹ آئی ایم کالنگ اے میس
اس کانفرنس میں امریکہ یورپ اور مشرق وسطی سمیت مختلف ملکوں کے سرمایہ کار شریک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور قوانین کو کافی حد تک سمجھتے ہیں لیکن جس بارے میں سرمایہ کار غیر یقینی کا شکار ہیں وہ سیکیورٹی اور ملکی سیاست سے متعلق تھے اسی بنا پر سیکیورٹی معاملات بھی اس کانفرنس میں زیر بحث آئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے خطاب میں اس موضوع پر سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے شدت پسندوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی نیت کے ساتھ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی شروع کی گئی ہے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلح افواج نے 3 ماہ قبل ایک فوجی آپریشن شروع کیا جس کا مقصد ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے اور یہ کارروائی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی وزیراعظم نواز شریف جب اس کانفرنس سے خطاب کر کے باہر نکلے تو سرمایہ کاروں اور صحافیوں نے بھی ان سے سیکیورٹی کے حالات کے بارے ہی میں سوالات کیے وزیراعظم کا البتہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی معاملات کا حل تو فوج کے ذریعے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے ساتھ ہی نکل رہا ہے لیکن ملک کا اصل مسئلہ بقول وزیراعظم نواز شریف کے عمران خان کا دھرنا ہے جس کی وجہ سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔
بہت پاکستان کے بارے میں ماشاءاللہ ایک اچھا سینٹیمنٹ ہے ملک کے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی، تو اس سینٹیمنٹ کو خدا کے لیے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اپنا نہیں جانتے کہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ان اقدامات سے پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور روپے کی قیمت میں کمی آئی ہے۔
وزیراعظم نواز شریف سے پوچھا گیا کہ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال میں سرمایہ کار پاکستان آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ نواز شریف نے جواباً کہا کہ امن عامہ کی بہتری کے اقدامات بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہی ہے جس کی ذمہ داری ان جماعتوں پر عائد ہوتی ہے جو دھرنے دیے بیٹھی ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
نیلوفر آ رہا ہے، نہیں اس میں تذکیر و تانیث کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ نیلوفر طوفان کا نام ہے، ظاہر طوفان آیا کرتا ہے، طوفان آتی تو نہیں نا، لیکن طوفان کا نام نیلوفر رکھنا کیا منطق ہے؟ ذرا سنیے گا دھیان سے، احوال ابھی آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بحیرہ عرب سے اٹھنے والے سمندری طوفان نیلوفر کے سبب پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں مختلف احتیاطی تدابیر استعمال کی جا رہی ہیں۔ طوفان نیلوفر، یہ اس کو مسمات کا نام کیوں دے دیا، اس میں کیا منطق ہے؟ خیر، اس پر بھی بات ہے۔ پاکستانی محکمہ موسمیات کے اعلی افسر ڈاکٹر غلام رسول سے میں نے اس سلسلے میں بات کی، اور سب سے پہلے اس طوفان کی حرکت اور رفتار اور ساحلی علاقوں کو اس سے درپیش خطرات کے بارے میں جاننا چاہا۔
فی الحال اس کے کافی برائٹ چانسز ہیں کہ یہ ٹراپیکل سائیکلون جو ہے عمان کے ساحلی علاقوں کو ٹچ کرتا ہوا پاکستان کے ساحلی علاقوں کا رخ کرے گا، اور جس وقت یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کے قریب سے گزرے گا تو اس سے تیز ہوائیں اور تیز بارش کا کافی امکان ہے۔ جس وقت یہ کراچی کے جنوب میں پہنچے گا تو اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سندھ میں داخل ہو جائے گا۔ جس وقت یہ ٹھٹھا بدوین کے ایریا سے سندھ میں داخل ہوگا تو اس کی شدت جو ہے اگرچہ کافی کم ہو چکی ہوگی، مگر اس سے جو شدید بارش ہوگی اور تیز ہوائیں ہوں گی ان سے کافی نقصان کا اندیشہ ہے۔
تو یہ کراچی اور اس کے بعد سندھ کو متاثر کرنے کے بعد کدھر کا رخ کرے گا ڈاکٹر صاحب؟
یہ بدین اور ٹھٹھا جو ساحلی علاقے ہیں سندھ کے، کراچی کے مشرق میں، وہاں سے یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوگا۔ جس وقت یہ پاکستان کی حدود میں بدین کے پاس سے گزرے گا تو اس وقت اس کی شدت میں کافی کمی واقع ہو چکی ہوگی، مگر پھر بھی اس سے شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کافی نقصان کا اندیشہ ہے۔
سر، یہ بھارت کی طرف، سری لنکا کی طرف نکلے گا یا پاکستان میں ختم ہو جائے گا؟
یہ نیپال تک جائے گا، مگر نیپال تک جاتے ہوئے یہ بہت کمزور ہو چکا ہوگا۔
ویسے ڈاکٹر صاحب، صرف ایک عام معلومات کی میں بات آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ خاصا تباہی پھیلانے والا طوفان ہے، نام اس کا نیلوفر، تو یہ نیلوفر جیسا صنف نازک نام کیوں طوفان کا کیوں رکھا گیا؟
یہ کہنے کو تو صنف نازک ہے، بٹ صنف نازک جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, طوفانی خد و خال جو ہیں وہ اس کے بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. یا اچھا, یہ نام جو رکھے جاتے ہیں یہ زیادہ تر مونس ہوتے ہیں.
کیوں گاما, بھولو, رستم, ایسے نام کیوں نہیں؟
میرا خیال ہے کہ یہ بس ایک کنونشن جو ہے وہ بن گئی ہے. دنیا میں جتنے بھی نام, مثلا کیترینا آیا, پھر ہایان آیا پچھلے دنوں فلپائن میں, یہ سارے مونس نام ہیں. دنیا کے جتنے بھی علاقے ہیں جن میں ٹائفون آتے ہیں, ہریکین آتے ہیں, ٹراپیکل سائیکلون آتے ہیں, تمام کے نام جو ہیں وہ زیادہ تر مونس ہیں. اور یہ مثلا ہمارا جو ایریا ہے یہ شمالی بحر ہند کہلاتا ہے. اس میں جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ اپنے 10 نام دیتے ہیں اپنی اپنی زبان میں.
ٹھیک.
پھر وہ سیکوینس کے حساب سے نام جو ہے وہ پک کر لیے جاتے ہیں.
مثلا
جو پچھلا جو ٹراپیکل سائیکلون خلیج بنگال میں بنا تھا, انڈیا میں اس نے تباہی مچائی, پھر آگے نیپال تک پہنچا, پاکستان میں نہیں آیا, اس کا نام جو ہے وہ ہدہد تھا.
ہدہد تو میرے خیال پرندے کا نام ہے ڈاکٹر صاحب.
پرندے کا نام ہے مگر پھر مونس ہی آ جاتی ہے.
نہیں, میں معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا. کئی ایک لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خواتین کے نام پر نام کیوں ہوتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آفس میں کسی کی بیگم کا نام ہو نیلوفر, یا کسی کی سہیلی ہو, دوست ہو, یا معلوم زلیخا کسی کا نام ہو تو آئندہ طوفان کا نام زلیخا رکھ دیا جائے کہ بہت خوبصورت ہے؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ پہلے سے نام جو ہیں یہ سبمٹ کیے ہوئے ہیں, یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. جو اگلا نام آئے گا وہ پریا آئے گا, جو اس کے بعد ایک ٹراپیکل سائیکلون جو بھی بنے گا تو اس کا نام پریا ہوگا. پریا جو ہے وہ خواتین کا نام ہے نیپال میں.
ہاں سر, بالکل ہے. تو مطلب طوفان ہے, طوفان کا بچہ ہے, ماں باپ نے اس کے نام پہلے سے طے کر دیے.
یا اس کے نام پہلے سے طے کیے ہوئے.
نیلوفر اور طوفان کے نام, یہ تھے پاکستانی محکمہ موسمیات کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر غلام رسول. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اسلام آباد میں 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے احتجاجی دھرنوں کا دائرہ ملک بھر میں پھیلانے کا اعلان کیا. طاہر القادری کا کہنا تھا کہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ ہوگا. دوسری طرف عمران خان کے دھرنے کو تقریباً 73 دن ہو چکے ہیں. نوشین عباس نے, ہماری ساتھی ہیں, پہلا سوال یہی پوچھا کہ بلکہ کیا کہ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنا احتجاج پارلیمان کے اندر کرتے, پارلیمان کی کارروائی نہ چلنے دیتے, تو وہ آپ کے سڑکوں پر احتجاج کی نسبت زیادہ ڈرامائی اور مؤثر ہوتا؟
وہ پرانی جماعتیں جو ساری اکٹھی چینج کو روک رہی ہیں, اب یہ پارلیمنٹ میں ڈومینیٹ کرتی ہیں, انہوں نے مل کے اپنا احتساب سیل بنا دیا ہے, یعنی نیب کا ہیڈ انہوں نے بنایا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن اپنے چوز کیے ہیں مل کے, انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ انہوں نے آپس میں مکا کر کے کیا ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے ہم ایک چیز کوشش کرتے رہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں اور اپنا ٹیکس ڈکلیئر کریں. ہمیں 1 سال ہو گیا, ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو ہم وہ پارٹی ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں اسٹیٹس کو, وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتا.
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بالکل بھی مؤثر نہیں رہا؟
پارلیمنٹ تو بالکل ایک فراڈ ہے پاکستان کے اوپر.
طاہر القادری نے اسلام آباد سے اپنا دھرنا اٹھا لیا, کیا آپ کو اس سے ایک دھچکا نہیں لگا؟
ان کو ایک ضرور فائدہ انہوں نے کیا تھا. 31 کی رات کو, اگست کی رات کو, جب ہمارے اوپر تشدد کیا پولیس نے اور بروٹیلٹی کی اور 4 لوگ بھی شہید ہوئے, 500 لوگ زخمی ہوئے, یعنی ظلم کی انتہا تھی اس دن رات کو. اس دن ہمارے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی پولیس کے سامنے کھڑے ہونے کی, انہوں نے تو ہمیں پکڑ کے اریسٹ کر کے سر انہیں لے جانا تھا. وہ لڑے, انہوں نے مقابلہ کیا, اور وہ ہم ان کا بڑا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس دن ہمیں بچا لیا. لیکن اب یہ اور ڈائمینشن پہ چلی گئی ہے, اب تو پبلک موبلائز ہو گئی ہے, اب ان کے جانے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا.
وزیر اعظم اپنے جگہ سے تو نہیں ہٹے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی طاہر القادری کے ساتھ اپنا دھرنا ختم کر لیتے؟
اس کا مقصد تو پورا ہو گیا, اب نواز کب جاتا ہے, میٹر آف ٹائم, یعنی 30 نومبر کو ہم نے سب کو یہاں اکٹھا کرنا ہے. اگر تب نہیں جائے گا پھر کال دے دیں گے, جانا اس نے ہے.
تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹائیں بلکہ سیاسی شعور لانا ہے لوگوں میں؟
سیاسی شعور ہی اس کو ہٹائے گا نا. آج تک سیاسی شعور نہیں تھا, الیکشن رگ ہوتے تھے, یہ الیکشن کمیشن کو خرید دیا, الیکشن کمیشن کو, عدلیہ کو خرید دیا, پیسے چلائے, دھاندی کر کے جیت کے آ گئے, اور اس کے بعد جو ان کو ہاتھ لگائے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے. ایک تو انہوں نے, جب آپ ان کو کوسچن کریں گے جی آپ نے دھاندی کر کے جمہوریت خطرے میں آ گئی, فوج کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, تو اب اور بدل گیا پاکستان, لوگ جاگ ہیں.
اچھا آپ ڈیڈ لائن دیتے رہتے, کیا آپ شرمندہ ہیں کہ وزیر اعظم ابھی تک نہیں ہٹے آپ کی وجہ سے؟
میں نے کبھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی. میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں جب تک نواز شریف کا استعفی نہیں لوں گا میں دھرنا ختم نہیں کروں گا. میں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی.
اچھا
لیکن میں نے ہاں ایک ڈیڈ لائن دی اگلی عید کی. میں میری پریڈکشن یہ ہے کہ اگلی عید سے پہلے نیا پاکستان بن جائے گا.
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اب پاگل پنے کے حد تک پہنچ گیا ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیں جو ایک ملک میں انقلاب لاتا ہے اس میں پاگل پن ہونا پڑتا ہے. جو کہ کوئی بڑا کام کرتا ہے اس میں اگر پاگل پن نہ ہو اور لاجک ہو تو وہ نہ کر سکے. اگر ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھا تھا تو اسے پہلے سارے مر گئے تھے, تو پاگل پن ہی ہوگا جو اوپر چڑھا تھا. تو ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں, نیا پاکستان بنانا ہے ہم نے, اس کے لیے تھوڑے پاگل پن کی ضرورت ہے.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان, جن سے ہماری ساتھی نوشین عباس بات کر رہی تھی. میں آپ کو براہ راست پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد لیے چل رہا ہوں. وہاں پر آج سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا. ہمارے نامہ نگار ایوب ترین پارلیمنٹ میں ہی موجود رہے اور اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست لائن پر ہیں. ایوب ترین, کیا خاص خبر ہے؟
شفیع صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ آج شام کو دونوں اجلاس چل رہے تھے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے دونوں اجلاس ختم ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو سینٹ کے بارے میں بتا دوں کہ آج سینٹ میں جو سینیٹر فرحت اللہ بابر, جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے, انہوں نے قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو فاٹا کا علاقہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کے دائرہ کار میں لایا جائے تاکہ ایک ایسے قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ یا ایوان بالا کے ذریعے کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ حق حاصل ہو کہ وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح یا دیگر علاقوں کی طرح اپنے مقدمات جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں لے جا سکے. اس پر حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ ظفر الحق نے قرارداد کی اگرچہ مخالفت نہیں کی, تاہم انہوں نے ایک تجویز دی کہ اگر اس قرارداد کو ہم فاٹا ریفارم کمیٹی میں لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان بھی اس پہ تجاویز دے سکتے ہیں. لیکن فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ فاٹا کے عوام کو ہم نے قومی دائرے میں لانا ہے اور اس وقت ملک جو صورتحال سے گزر رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ گزشتہ 65 سالوں سے جو فاٹا کے لوگوں کے حقوق تھے وہ کسی طرح سے ہم وہ نہیں دیکھ کر پا سکے.
تو یہ تو ہو گیا سینٹ کا احوال, قومی اسمبلی کا بھی تو تھا نا, وہاں کیا ہوا؟
جی, قومی اسمبلی میں بھی آج جو سب سے زیادہ وہ رہا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ, جو دو تین دن پہلے کوئٹہ میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور کوئٹہ میں جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے تھے جس میں 8,000 کمیونٹی کے لوگ مارے گئے تھے, اس سلسلے میں ایک قرارداد آئی تھی اور اس میں زیادہ تر ارکان نے اس واقعے کی مذمت کی. بعد میں خود مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ حملہ مجھ پہ نہیں ہے بلکہ پاکستان پہ ہے, اور انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ہوں تو مذہبی جماعت سے لیکن میں سیاست اور جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں. اور انہوں نے الزام لگایا اور کہا بھی کہ بیوروکریسی کے ذریعے ملک میں جو ہے مذہبی لوگوں کو ایک دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مذہب کی آڑ میں دہشت گردی کو فروغ دے, لیکن ہم اس کی مخالفت جاری رکھیں گے.
ایوب ترین, ایسا 15 سیکنڈ میں جواب اس سوال کا جو میں نے نہ پوچھا ہو لیکن آپ جواب بتانا چاہیں.
اس میں یہ تھا کہ خیبر پختونخوا سے جو سکھ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس پہ ایک تحریک التوا پیش ہوئی اور اس میں اس کی مذمت کی گئی تھی, اور حکومت وفاقی حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں جس طرح سندھ سے ہندو کمیونٹی کے لوگ گئے انڈیا, اور اس طرح سکھ کمیونٹی کے لوگ کو بھی ایک زبردستی پاکستان سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے جس کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے.
میرے دوست ساتھی ایوب ترین, اس تمام احوال کا بہت بہت شکریہ. اور یہیں سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر زیاد ظفر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, لندن سے فلپ بل. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, اور حسب معمول آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. آج یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ نائجیریا کی اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے 2009 سے اب تک 500 سے زیادہ خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا ہے۔ شمالی افغانستان میں پولیس کہتی ہے کہ مسلح جنگجوؤں نے عدالت کے احاطے میں فائرنگ کر کے 7 افراد کو مار ڈالا۔ افغانستان کے ہی شمال مشرق میں جنگجوؤں نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے 4 پولیس افسران کو ہلاک اور 17 پولیس والوں کو اغوا کیا ہے۔ پاکستانی فوج کہتی ہے شمالی وزیرستان میں 2 مختلف فضائی کارروائیوں میں 33 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں نے لڑکیوں کے ایک اسکول کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں حکام کہتے ہیں کہ خاتون کو اس کے رشتہ داروں نے جادو ٹونا کرنے کے شبہ میں تشدد کر کے مار ڈالا، اور ایک طبی ماہر نے کہا ہے کہ ایبولا کا بحران ملیریا کے خاتمے کی کوششوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔